لبيك يا سيدا
لبيك يا
سيدا
لبيك يا
سيدا
يا
سيدا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير رحمته والنذير نقمته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأنجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى عز اسمه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. عزیزان گرام قدر، عزاداران مظلوم کربلا، کربلا کے واقعے کے بعد ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی سے متعلق سلسلہ گفتگو آپ کے سامنے جاری ہے، اور آج اس سلسلے کی آخری نشست ہے، اور کوشش یہ ہے کہ آج کی اس نشست میں گفتگو کو سمیٹ لیا جائے اور اس ہدف تک پہنچا دیا جائے کہ جس ہدف کے لیے اس گفتگو کو شروع کیا گیا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نور واحد کی صورت میں ہے، اس دنیا میں یہ طاقت اور صلاحیت نہیں ہے کہ اس نور کو تحمل کر سکے۔ اس سبب سے یہ نور جب اس دنیا میں آئے گا تو ایک صورت میں نہیں آ سکتا، جب انسان کی صورت میں آئے گا تو 14 ذوات مقدسہ کی صورت میں سامنے آئے گا۔ بس جب بھی آپ ان میں سے کسی کی سیرت کو دیکھنا چاہتے ہیں، جب بھی آپ ان میں سے کسی کی زندگی پر نگاہ دوڑانا چاہتے ہیں، تو آپ ان کی زندگی کو ایک دوسرے سے جدا کر کے نہیں دیکھیں گے بلکہ ان کو جوڑ کر کے دیکھیں گے۔ جیسے قرآن کا ایک پارہ، قرآن کا ایک پارہ تو ہے لیکن بقیہ 29 پاروں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ ایک پارہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک دوسرے پارے کے ساتھ جڑ نہیں جاتا۔ اسی طرح ان میں سے ایک کی زندگی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک دوسرے کی زندگی کے ساتھ جڑ نہیں جاتی۔ یہاں سے ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی، اور کل اس مقام سے ہم گزرے تھے کہ ہم چاہے قبول کریں یا نہ کریں، دشمن اس بات کو قبول کرتا ہے کہ کوئی ایسا ہدف ہے کہ جو یہ خاندان مستقل فالو کر رہا ہے، جس ہدف کے دنبال میں ہے، جس ہدف کے پیچھے ہے۔ ایک شخصیت جا رہی ہے، دوسری شخصیت آ رہی ہے، کسی کو شہید کیا جا رہا ہے، کسی کو قید خانے میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن مستقل ایک ہدف واحد ہے کہ جس کی طرف یہ اسلام کو، مسلمانوں کو اور انسانوں کو لے کر کے جانا چاہتے ہیں۔ وہ ہدف کیا ہے؟ زیارت اربعین کی روشنی میں کل آپ کے سامنے بیان ہوا کہ لیستنقذ عبادک من الجہالۃ وحیرۃ الضلالۃ، یہ چاہتے یہ ہیں کہ لوگوں کو گمراہی سے نکالے اور ان اندھیروں اور ان تاریکیوں سے باہر لے کر کے آئیں کہ جس میں افراد پڑے ہوئے ہیں، جہالت سے باہر لے کر کے آئیں, گمراہی سے نکالیں, تاریکیوں سے نکالیں, نور کی طرف لے کر کے آئیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور, پروردگار ان کا ولی ہے, ظلمتوں سے نور کی طرف لانے کا بندوبست کرتا ہے. یہ بندوبست ہوگا تو کس کے ذریعے سے ہوگا؟ یہ ظلمتوں میں پڑے ہوئے لوگ نور کی طرف آئیں گے تو کس کے ذریعے سے آئیں گے؟ ان ذوات مقدسہ کے ذریعے سے پروردگار متعال یہ اہتمام کرتا ہے کہ میرے ماننے والے, پروردگار کے سامنے سجدہ کرنے والے کہیں سجدہ کرتے کرتے شیطان کی ظلمتوں کا شکار نہیں ہو جائے. کوئی ایسی ہونی چاہیے جو ان کے سجدوں کی نورانیت کو باقی رکھ سکے, ان کے سجدوں کی نورانیت کو باقی رکھ سکے. یہاں سے ہماری گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ امام سجاد علیہ السلام نے جو کام کیا وہ کیا؟ اچھا صلوات پڑھیے, محمد و آل محمد. امام سجاد نے جو کام کیا وہ کیا تھا؟ امام سجاد نے تین کام کیے, اور تینوں کام کس لیے تھے؟ لوگوں کو جہالت سے نکالنا, لوگوں کو گمراہی سے نکالنا, لوگوں کو روشنی اور نور کی طرف لے کر کے آنا. اور ان تینوں کاموں کا مقصد اور ہدف کیا تھا؟ کہ دوبارہ ان نورانی ذوات مقدسہ کی تربیت کرنا, ایسے افراد کی تربیت کرنا کہ جو نورانی ہو, جن کا وجود نورانی ہو, جن کا وجود الہی ہو, جو توحید کو سمجھ چکے ہوں, جو نبوت کو سمجھ چکے ہوں, جو قرآن کو سمجھ چکے ہوں, جو سلسلہ امامت کی معرفت رکھتے ہوں, ایک ایسے سلسلے کی تربیت کرنا اور پھر ان افراد کے ذریعے سے دوبارہ دنیا میں الہی نظام کو قائم کرنے کے لیے کوششیں کرنا. اور یہی وہ بات تھی جو مستقل دشمن کی نگاہوں میں کھٹک رہی تھی. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن کے معنی کے نقل پر پابندی, قرآن کی تفسیر نہیں بیان کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اگر قرآن کی تفسیر بیان کی جائے گی تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا لشکر کون سا ہے اور شیطان کا لشکر کون سا ہے. کیونکہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ خدا کے لشکر کی نشانیاں کیا ہیں, قرآن بیان کر رہا ہے کہ شیطان کے لشکر کی نشانیاں کیا ہیں. اگر قرآن کا معنی اور مفہوم بیان کیا جائے گا, اگر قرآن کے صحیح معنی میں تفسیر کی جائے گی تو ساری کہانی کھل کر کے رہ جائے گی. اس لیے قرآن پڑھنے پر تو پابندی نہیں ہے, لیکن قرآن کا معنی اور مفہوم اور مراد نقل کرنے پر پابندی, اس کے ساتھ حدیث کے نقل کرنے پر پابندی کہ حدیث کو کوئی نقل نہیں کرے گا. لیکن صحیح احادیث کے نقل کرنے پر تو پابندی, لیکن اس کے مقابلے میں جعلی احادیث کو گڑنے کے لیے ایسے ایسے محدثین کا سہارا لیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے یا رسول اللہ کو نہیں دیکھا یا جتنا عرصہ رسول اللہ کو دیکھا ہے اس سے زیادہ احادیث نقل کر رہے ہیں. اور کیسی کیسی حدیثیں, میں نے کل آپ کے سامنے مثال پیش کی تھی, آج ایک اور مثال پیش کرتا ہوں, گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. من خرج من سلطان شبرن ما تمیتتن جاہلیہ, جو بھی سلطان سے ایک بالش کے برابر بھی اختلاف کرے گا, یہ مت دیکھو سلطان کون ہے, ظلم کر رہا ہے, جور کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, نہیں اسے تمہارے غرض نہیں ہے, سلطان سلطان ہے, ایک وجب کے برابر, ایک بالش کے برابر بھی اگر سلطان سے دور جائے گا, اگر ظالم سے دور جائے گا, اگر بادشاہ سے دور جائے گا, ماتا میتتن جاہلیہ, وہ جاہلیت کی موت پر. اب اس طرح کی روایات گڑ گڑ کے رسول اللہ کے نام پر, اور پھر اگر لوگ نہ مانیں تو پھر سامنے سے بہانہ کیا ہے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جو رسول دیں اسے لے لو, ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول دیں اسے لے لو, اور یہ ہم رسول کی طرف سے لے کر کے آئے ہیں. یعنی دراصل مقصد کیا تھا, ہدف کیا تھا, کہ جانتے تھے کہ سفیانی پروڈکٹ کوئی خریدے گا نہیں, سفیانی چیز کوئی خریدے گا نہیں, سفیانی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے اس پر محمدی رنگ چڑھانا پڑے گا, اس پر محمد کا نام لکھنا پڑے گا. پروڈکٹ سفیانی تھی لیکن محمد کے نام سے فروخت کی جا رہی تھی. اب آپ تصور کریں کہ وہ رسول جو ظالم کی مخالفت کی بات کرتا ہو, جو مظلوم کی حمایت کی بات کرتا ہو, اس رسول سے اس طرح کی احادیث گڑ گڑ کے پیش کی جا رہے ہیں, اور معاشرہ کیا ہے, ما آتاکم الرسول فخذوہ, رسول اللہ کی حدیث ہے قبول کر لو, اور لوگ قبول کر رہے ہیں. کوئی آ کر کے کہتا ہے دیکھتے نہیں ہو یزید, یہ ظالم ہے, قاتل النفس المحترمہ, بے گناہ انسانوں کا قتل کرنے والا, یہ ممبر پر بیٹھا ہے, کیوں اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے؟ کہ رسول اللہ نے منع کیا ہے ہمیں آواز اٹھانے کا, رسول اللہ نے کہا ہے بادشاہ کی مخالفت مت کرو, رسول اللہ نے کہا ہے سلطان کی مخالفت مت کرو. آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اسلام کو ایک خاص ہدف کے تحت خاص، پلان کے تحت خاص، برنامے کے تحت تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی، تاکہ الہی نظام، خدائی نظام، رحمانی نظام اس دنیا میں قائم نہ ہو اور شیطانی نظام کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہ ہو. لیکن ایک خاندان جو ایک کے بعد ایک، فقتل من قتل، جس کو قتل کیا جانا تھا اس کو قتل کر دیا گیا، جس کو اسیر کیا جانا تھا اس کو اسیر کر دیا گیا، جس کو وطن سے دور کیا جانا تھا اس کو وطن سے دور کر دیا گیا، اسے وطن بدر کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک جاتا ہے تو دوسرا اس کے مقام پر آتا ہے، اور وہ آنے کے بعد وہی کام کر رہا ہے کہ جو پروردگار متعال کے نمائندے کیا کرتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. حسن ہے تو حسن لوگوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف لا رہے ہیں، حسن اس دنیا سے چلے گئے، حسین آئے تو حسین ظلمتوں سے نور کی طرف لا رہے ہیں. اب اگر کربلا کے میدان میں حسین قتل کر دیے گئے تو اب سید سجاد اس نور کا پیغام لے کر کے کوفہ اور شام کا رخ کر رہے ہیں. اب آپ تصور کیجئے، اب جائیے اور اب جا کر کے دو خطبے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے، دو خطبے امام سجاد کے، اور دونوں پر جا کر کے آپ توجہ کیجئے، ایک خطبہ بی بی زینب کا کوفے کا، ایک خطبہ بی بی زینب کا شام کا، ایک خطبہ امام سجاد کا کوفے کا، ایک خطبہ امام سجاد کا شام کا. آپ کو الفاظ میں، لہن میں، گفتگو کے انداز میں زمین تا آسمان فرق نظر آئے گا. جب بی بی زینب کوفہ میں مخاطب ہوتی ہیں، ویلک یا اہل کوفہ، اے اہل کوفہ خاموش ہو جاؤ، ہلاکت ہو تم پر، کیوں آنسو بہا رہے ہو، کہ تم نے میرے بھائی کو قتل نہیں کیا، کہ تم نے میرے بھائی کو نہیں بلایا تھا. لیکن یہی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جب شام جا رہی ہیں تو اب انداز گفتگو تبدیل ہو رہا ہے، اب انداز گفتگو وہ نہیں ہے، بلکہ اب جب جواب دے رہے ہیں یزید کو، کت قیدک وعسا عسائیت، جو تو کر سکتا ہے کر لے، اب توحید کا بیان ہو رہا ہے، اب نبوت کا بیان ہو رہا ہے، اب امامت کا بیان ہو رہا ہے. آئیے امام سجاد کے خطبے کو دیکھیے، جب اپنا تعارف کروا رہے ہیں دونوں مقامات پر، لیکن آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اپنے ہی تعارف کے ذریعے سے پیغام پہنچا رہے ہیں. جب کوفے میں تعارف کرا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، ان ابنو، میں اس کا بیٹا ہوں، منن تو ہی کا حرمت ہوں، کہ جس کی حرمت کو پامال کر دیا گیا. لیکن یہی امام سجاد جب شام جا کر کے اپنا تعارف کرا رہے ہیں تو انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا. یہ کیا ہے، یہ تفاوت کیوں نظر آ رہا ہے؟ ایک مقام پر کہہ رہے ہیں جس کی حرمت کو پامال کر دیا گیا، جس کے خیموں کی حرمت کو پامال کر دیا گیا، جس کو قتل کر دیا گیا، جس کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، اس کا بیٹا ہوں. لیکن دوسری جگہ پر جا کر کے کیا کہہ رہے ہیں، مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ دراصل لوگوں کی قابلیت کے اعتبار سے نور کی تصویر ہے جو تبدیل ہو رہی ہے. کوفے کے لوگ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، اس لیے کوفے کے لوگوں کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، کوفے کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ انا ابنو منن تحکا حرمت ہو، کہ جس کی حرمت کو پامال کر دیا گیا، تم نے میرے بھائی کا ساتھ نہیں دیا، تم نے حسین کو بلا کر کے اکیلا چھوڑ دیا. اب یہاں پر جو نور منتقل ہو رہا ہے، اب ان کے نفوس کو جو جھنجھوڑا جا رہا ہے، ان کے نفوس کو مکہ اور منا کا بیٹا بول کر کے نہیں جھنجھوڑا جا رہا، ان کے نفوس کو مصائب کے ذریعے سے جھنجھوڑا جا رہا ہے. لیکن جب یہی امام سجاد شام جاتے ہیں تو اب شام میں جا کر کے یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے بابا کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا. ان ابنو مکہ و منا، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. کیوں یہ تفاوت کیوں ہے، یہ اختلاف کیوں ہے دو جگہ پر تعارف کروانے میں؟ کیونکہ وہاں کے نفوس کو نورانی کرنے کے لیے مصیبت کو بیان کرنا ضروری تھا، یہاں کے نفوس کو نورانی کرنے کے لیے فضائل کو بیان کرنا ضروری. اسے کہتے ہیں امام، کہ جو جہاں جیسی ضرورت ہے وہاں پر اس طرح سے نور کو پہنچا رہا ہے، وہاں پر اس طرح سے نور کا انتقال، نور منتقل ہو رہا ہے لوگوں کے قلوب کو منور کرنے کے لیے. اسی لیے آپ آ کر کے دیکھیے وہ واقعات، میں ابھی اس کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ کس طرح ایک ایک آیت سے امام نے دلوں کو نورانی کیا ہے. کوئی آیا اور آ کر کے کہا کہ باغیوں کا لشکر جا رہا ہے، امام نے کیا کہا، کیا تم نے قرآن میں وہ آیت نہیں پڑھی، قل لا اسألکم علیہ اجرًا الا المودۃ فی القربٰ، اس نے کہا میں نے پڑھی ہے، بتاؤ قربا کون ہے. دیکھیے سوال ایجاد کیا جا رہا ہے، کوشن ہے کہ جو ریز کیا جا رہا ہے، یزید محمد رسول اللہ جدک ام جدی، تیرا جد ہے یا میرا جد ہے، یہ کیا ہے؟ سوال ریز کیا جا رہا ہے، کوشن ہے کہ جو ریز کیا جا رہا ہے. سوال کیوں؟ تاکہ اذہان منور ہوں، ذہن سوچے، وہ ذہن کے جن کو کئی سالوں سے اس باپ اور بیٹے نے سوچنے کی عادت سے دور کر دیا ہے، وہ اذہان سوچے کہ ہم نے کس کو کربلا کے میدان میں قتل کر دیا. اب یہ نورانیت اس طرح سے منتقل ہو رہی ہے. اسی لیے عزیزان گرامی کیا کہا گیا؟ زیارات نے ہمیں کیا کہا؟ روایات نے ہمیں کیا بیان کیا؟ کہ اپنے آپ کو جوڑو کربلا سے، اپنے دل کا تعلق جوڑو کربلا سے، اپنے آپ کو کربلا کے میدان میں لے کر کے جاؤ۔ ہاں، بعض مقامات پر یہ بات بیان ہوتی ہے کہ آپ کربلا کو جو ہے وہ یہاں پر لے کر کے مت آئیے، بلکہ آپ کربلا میں جائیے۔ ہاں، بالکل درست بات ہے، کربلا کو یہاں پر لے کر کے مت جاؤ، اور اپنے آپ کو کربلا سے جا کر کے جوڑو، اور جا کر کے وہاں پر حسین کی نصرت کرنا چاہو۔ جب وہاں کربلا میں اپنے آپ کو لے کر کے جاؤ گے اور حسین کی نصرت کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاؤ گے، تو پھر تمہاری زندگی حق والوں کے ساتھ ہو جائے گی اور باطل والوں کی مخالفت میں ہو جائے گی۔ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، یعنی کیا؟ میری اس سے صلح ہے جس کی آپ سے صلح ہے۔ آج میری کس سے صلح ہے؟ اے حسین، ہر وہ کہ جو حسینی ہے، جو تیرے راستے پر ہے، اس سے میری صلح ہے۔ وحرب لمن حاربکم، اور ہر وہ کہ جس سے تیری جنگ تھی، اس سے میری جنگ۔ انسان سوچے، یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو کربلا سے جوڑنا ہے، اپنے آپ کو کربلا سے متصل کرنا ہے۔ جب ایک دفعہ کربلا کے ساتھ متصل ہو جاؤ گے، تو ہو نہیں سکتا کہ تم حق و باطل کے مارکے میں باطل کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ جب ایک دفعہ اپنے آپ کو کربلا سے متصل کر دو گے، تو جب بھی حق و باطل کا مارکہ ہوگا، حسین والا حق کی طرف کھڑا ہوا آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ حسین والا ایسے امام کا ماننے والا ہے جس نے اپنی گردن کو کٹوانا قبول کر لیا، لیکن باطل کے سامنے جھکنا قبول نہیں کیا۔ اب جا کر کے دیکھیے، زیارات ہمیں کس طرف لے جانا چاہتی ہیں؟ جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ پہلی رجب کو، 15 رجب کو اور 15 شعبان کو پڑھنے کی جو زیارت مفاتیح الجنان کے اندر نقل ہوئی ہے، اس کا جا کر کے جملہ پڑھیے۔ ان کان لم یجب کا بدنی ان دستغاثتک کا، مولا جب آپ نے وہاں استغاثہ بلند کیا، جب آپ نے کہا کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے، حل من مغیث یغیث سنا، میرے بدن میں اس وقت اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں آپ کا جواب دے سکوں، میں اپنے باپ کے صلب میں تھا، میں جواب نہیں دے سکتا تھا اس وقت آپ کے استغاثے کا، میرے بدن کے اندر یہ طاقت نہیں تھی۔ واللسانی ان دستن سارے کا، اور جب آپ نے نصرت کا تقاضا کیا، آپ نے کہا حل من ناصر ینصرنا، اس وقت میرے بدن میں، میری زبان میں طاقت نہیں تھی کہ آپ کا جواب دے سکوں۔ لیکن امام فرما رہے ہیں، امام معصوم تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ مت دیکھو کہ حسین کا واقعہ 61 ہجری کے اندر ختم ہو گیا، نہیں، آج 1445 ہجری میں بھی اگر قبر حسین پر جاؤ تو اس حل من ناصر ینصرنا کا جواب آج دو۔ فقط اجابک قلبی وسمعی وبصری، میں آج اپنے دل سے، اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے آپ کی اس استغاثے کا جواب دینے کے لیے آیا ہوں۔ مت سمجھو کہ کربلا 61 ڈگری میں ختم ہو گئے، نہیں، آج اس حل من ناصر ینصرنا کا جواب آج دو۔ کون کہہ رہا ہے؟ زیارت بیان کر رہی ہے، امام معصوم بیان کر رہے ہیں۔ فقط اجابک قلبی وسمعی وبصری، میں آج اپنی آنکھوں کے ذریعے سے، اپنے کانوں کے ذریعے سے، اپنے دل کے ذریعے سے آج آپ کے استغاثے پر لبیک کہنے کے لیے آیا ہوں، آج میں تجدید عہد کرنے کے لیے آیا ہوں کہ مولا جب بھی حسینی اور یزیدی کا مقابلہ ہوگا، میں حسینیوں کی طرف کھڑا ہوا نظر آؤں گا، یزیدیوں کی طرف کھڑا ہوا نظر نہیں آؤں۔ یہ آئمہ کی تعلیمات ہیں جو ہم تک پہنچی۔ کیوں کہا گیا کہ اس وقت کے استغاثے کا، اس وقت جو امام نے حل من ناصر ینصرنا کہا تھا، اس کا جواب آج جب زیارت پہ جاؤ تو جا کر کے دو۔ کیونکہ اپنے آپ کو نور کے لشکر کے ساتھ جوڑو، اپنے آپ کو خدا کے لشکر کے ساتھ جوڑو، اپنے آپ کو اللہ کے لشکر کے ساتھ جوڑو، اپنے آپ کو آئمہ اہل بیت کے لشکر کے ساتھ جوڑو، اپنے آپ کو اس کے لشکر کے ساتھ جوڑو جس کو لوگوں نے مل کر کے نہیں بنایا، جس کا انتخاب خدا نے کیا، اس لشکر کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو۔ بس عزیزان گرامی قدر، آپ آ کر کے دیکھیے کربلا کے واقعے کے بعد امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز سے اور کس طریقے سے امام سجاد نے اس کام کو انجام دیا۔ امام سجاد مستقل بنیادوں کے اوپر ان افراد کی تربیت کر رہے ہیں کہ جو افراد دوبارہ نظام الہی کے قیام کے لیے اپنی خون کا نذرانہ پیش کرے، اپنی زحمتوں کو اٹھا سکے، وہاں پر مشقتوں اور محنتوں کو برداشت کر سکے، ایسے افراد کی تربیت، جو توحید سے آشنا ہو، جن کو پتہ ہو کہ خدا کیا ہے، جن کو پتہ ہو کہ نبوت کیا ہے، جن کو پتہ ہو کہ رسالت کیا ہے، جو بنی امیہ کی گڑی ہوئی جعلی حدیثوں کے جھانسے میں نہ پھنسے، بلکہ ان کو پتہ ہو کہ رسول جو کلام کرتا ہے وہ قرآن کے مطابق کلام کرتا ہے، جو قرآن کو جاننے والے ہوں، جو نبوت سے آشنا ہوں، جو توحید سے آشنا ہوں، جو سلسلہ امامت کو جاننے والے ہوں، اور جب ایسے افراد پورے عالم اسلام میں تربیت پا جائیں گے، تو اب اس کے بعد دوبارہ نظام اسلامی کے قیام کے لیے، دوبارہ اسلامی حکومت کے قیام کے لیے، دوبارہ زمین پر، اللہ کی زمین پر اللہ کے بنائے ہوئے نمائندوں کی حکومت کے لیے قیام کیا جائے۔ یہ وہ پلان ہے کہ جس کے تحت قدم بہ قدم آگے بڑھ رہے ہیں. اسی لیے آپ جا کر کے روایات کا مشاہدہ کیجئے, آپ بآسانی اس بات کی طرف متوجہ ہو جائیں گے کہ جو ہم امام زمانہ کے لیے لقب استعمال کرتے ہیں قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام, یہی لقب روایات میں امام کاظم کے لیے استعمال کیا گیا. یعنی کسی نے آ کر کے امام باقر امام صادق سے پوچھا کہ آپ کا قائم کون ہے, آپ کے جو نسل میں آنے والا قائم کون ہے, امام کاظم کی طرف اشارہ کر کے کہا, امام کاظم کو اسپیسیفائی کر کے کہا گیا کہ امام کاظم قائم ہے. کیا وجہ؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا پلان یہ نہیں ہے کہ 1400 سال تک زمین پر شیطان کی حکومت رہے, ان کا پلان یہ نہیں ہے کہ 1400 سال تک زمین پر اللہ والوں کی حکومت قائم نہ ہو, ان کا پلان یہ نہیں ہے کہ 1400 سال گزر جائیں اور زمین پر ان افراد کی حکومت ہو کہ جس میں نہ دنیا کی سعادت ہو نہ آخرت کی کامیابی ہو, نہیں, بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی موقع ملے زمین پر اللہ کے بنائے ہوئے نمائندوں کی حکومت قائم ہو جائے, ان کی حکومت قائم ہو کہ جن کو پروردگار نے لوگوں کے لیے امام بنایا ہے, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً, جس کو پروردگار نے امام بنایا. بس عزیزوں, اسی لیے کہا گیا کہ یہ ہے کہ جو قیام کرے گا. لیکن ہوا کیا؟ اب آپ دیکھیے اس مقام پر کہ کس طرح سے دشمن نے اس راستے کو کہ جو اسلامی حکومت اور اسلامی نظام کے قیام کی طرف جا رہا تھا کس طرح سے موڑا. کیا ہو رہا تھا؟ کربلا کے واقعات کے ذریعے سے لوگ بیدار ہونا شروع ہو رہے تھے, بنو امیہ کے خلاف غم غصہ تھا کہ جو لوگوں کے دلوں میں ابھرتا چلا جا رہا تھا. ایک طرف سے آپ اس سلسلے کو دیکھیے, دوسری طرف سے امام اپنے خواص کو تربیت کر رہے ہیں, ایک کیڈر ہے جو تیار کیا جا رہا ہے, ایک خواص کا لشکر ہے جو تیار کیا جا رہا ہے, صحیفہ سجادیہ کے ذریعے سے, توحید کے بیان کے ذریعے سے, نبوت قرآن کے بیان کے ذریعے سے, امامت کے بیان کے ذریعے سے غلاموں کو خریدا جا رہا ہے, تربیت کی جا رہی ہے, پورے عالم اسلام کے اندر حسین ابن علی کی آزاداری کے نام پر الہی نظام کے قیام کے پیغام کو پہنچایا جا رہا ہے تاکہ جس تک بھی یہ پیغام پہنچے کہ حسین رسول اللہ کا نواسا, فاطمہ کا بیٹا, علی کا بیٹا, کربلا کے میدان میں 3 دن کا پیاسا قتل کر دیا گیا, اس کے بچوں کو مار دیا گیا, تو دوسرا سوال اس کے ذہن میں کیا آئے گا کہ کیوں حسین ابن علی نے یہ گوارا کیا کہ حسین کے بچے مارے جائیں, لیکن اس ہدف سے اور اس راستے سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹایا کہ جس راستے میں حسین نے قدم بڑھایا. ایک قدم پیچھے نہیں ہٹایا. لوگوں کے اذہان میں یہ سوال پیدا ہو, جب سوال پیدا ہوگا تو کیا ہوگا, اللہ کا لشکر بھی نمودار ہونا شروع ہوگا, شیطان کا لشکر بھی نمودار ہو. کس نے حسین کو مارا؟ اس یزید نے مارا. اس یزید کس نظام نے اس یزید کو خلافت تک پہنچایا؟ جو نظام یزید جیسے فاسق و فاجر کو مسند خلافت پر قبول کر سکتا ہے, لوگوں کے ذہن میں اس نظام کی نسبت, اس سسٹم کی نسبت خوب ایجاد ہونا شروع ہو, اس کے خلاف لوگ کھڑے ہوں, اس کی بات ماننے سے انکار کریں, یہ وہ کام تھا کہ جو امام زین العابدین انجام دے رہے تھے. جب اس کام کو انجام دیا, سب آمادہ تیار ہو گئے, آپ آگے بڑھیے, امام باقر کے زمانے میں آئیے, امام صادق کے زمانے میں آئیے, کیا ہو رہا ہے؟ پورے عالم اسلام کے اندر بنو امیہ کے خلاف قیام ہو رہا ہے. کہیں امام حسن کی اولاد قیام کر رہی, کہیں امام حسین کی اولاد میں سے ائمہ کو چھوڑ کر کے دوسرے افراد قیام کر رہے ہیں, اور امام ان کو ایک ایسے چینل کے ذریعے سے سپورٹ کر رہے ہیں کہ دشمن کو پتہ نہ لگنے پائے. اسی لیے آپ جا کر کے دیکھیے, امام نے کہا کہ جو جو اس زید کے لشکر میں گیا ہے اور شہید ہو گیا ہے, اس کے اہل و عیال کی تمام تر ذمہ داری جعفر صادق اٹھائے. اس طرح سے سپورٹ کیا جا رہا ہے, اس طرح سے ان قیاموں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. جب یہ قیام امام علیہ السلام سپورٹ کر رہے ہیں ان قیاموں کو, اور خود کس کام کو انجام دے رہے ہیں؟ علم کی تربیت, افراد کی تربیت. کیوں؟ کیونکہ اگر نظام پلٹ کر کے آ جاتا ہے تو افراد چاہیے کہ جو نظام کو چلا سکے. وہ افراد کہاں سے تربیت پائیں گے؟ وہ اہل بیت کی درسگاہ سے تربیت پائیں گے. اس کام کو کوئی اور انجام نہیں دے سکتا, اس کام کو سوائے اس کے کہ جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہو کوئی اور انجام نہیں دے سکتا. اس لیے امام اس کام کو انجام دے رہے ہیں, افراد کی تربیت کا کام انجام پا رہا ہے. اور نہ صرف یہ کہ دینی علوم میں افراد کی تربیت ہو رہی, اب یہاں پر جوان موجود ہیں, میں آج کی مثال سے آپ کو صرف ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں. جو آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ویسٹ کے بنائے ہوئے نظام اور ویسٹ کے بنائے ہوئے سسٹمز اس دنیا کے اندر اس بری طرح سے قابض ہیں کہ میں اور آپ چاہتے ہوئے بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتے. اس وقت ہیلتھ کے معاملے میں معیار کس کی بات ہے؟ WHO کی بات. یہ کیا ہے؟ یہ جو آج سے 100 سال پہلے جو ویسٹ نے سوچا ہے کہ ہمیں ہر شعبے میں اتنا آگے بڑھ جانا چاہیے کہ ہم معیار بن جائیں, ہم اسٹینڈرڈ بن جائیں, یہ ویسٹ نے 100 سال پہلے سوچا ہے. امام جعفر صادق 1400 سال پہلے سوچ رہے ہیں. جب نظام قائم ہوگا تو ہر شعبے میں اسٹینڈرڈ جعفر صادق کا شاگرد ہونا چاہیے. اسی لیے آپ جا کر کے دیکھیں ہر شعبے میں امام کا شاگرد ہے کہ جو اتنا آگے نظر آتا ہے کہ غیر بھی اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اسٹینڈرڈ کون ہوگا, معیار کون ہوگا؟ امام صادق کا شاگرد ہوگا. اب اس طرح سے آپ جا کر کے دیکھیے اس سارے سینیریو کے اندر مستقل بنو امیہ کے خلاف ایک تحریک ہے کہ جو چل رہی ہے, بعض جگہوں پر علمی تحریک, بعض جگہوں پر اسلحے کے زور پر. اچھا درمیان میں انہوں نے ایک اور کام کیا, وہ کیا کہ اپنے کام کو نظریاتی کرنے کی کوشش کی. اپنے کام کو دیکھیے بعض دفعہ جو انجینئرنگ ہوتی ہے وہ ریورس انجینئرنگ ہوتی ہے. ریورس انجینئرنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ پہلے پروڈکٹ ہاتھ میں آ جاتا ہے, آپ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنایا جاتا ہے. بعض دفعہ نظریات لوگوں کو حکومت پر لے کر کے آتے ہیں, لوگوں کو کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں. بعض دفعہ ریورس انجینئرنگ ہوتی ہے, آپ کوئی کام کر گزرتے ہیں پھر اس کے لیے دلیل کی تلاش میں ڈھونڈتے ہیں کہ گھومتے ہیں کہ دلیل ڈھونڈ لی جائے, دلیل کہیں سے مل جائے تاکہ میں اپنے کام کو جسٹیفائی کر سکوں. انہوں نے کیا کیا, امام حسین کو قتل کر دیا. امام حسین کو جو شہید کیا تو اب امام حسین کوئی کم اہمیت کی حامل شخصیت نہیں تھی عالم اسلام کے اندر, پورا عالم اسلام تھا جو اٹھ کھڑا ہوا امام حسین کے قتل ہونے کے بعد. مکہ کھڑا ہو گیا, مدینہ کھڑا ہو گیا, تمام عالم اسلام کے اندر قیام شروع ہو گئے. اب انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بات کو جسٹیفائی کریں تو کیسے کریں, کوئی نہ کوئی نظریہ تو ہونا چاہیے کہ ہم اس کو جسٹیفائی کریں. اسی مقام پر آپ جا کر کے دیکھیے کہ جبر کا نظریہ وجود میں آیا, اور باقاعدہ اس بحث کو جو کہ ایک سیاسی بحث تھی, جس بحث کو کہ جو باقاعدہ ان کے چہرے پر سے نقاب اتارنے والی بحث تھی, اس بحث کو انہوں نے علم کلام کی بحث میں تبدیل کیا. اور کیا کہا, کہاں سے شروع ہوئی یہ بحث؟ یزید نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے کیا کہا اس وقت دربار میں, دیکھا خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا. یہ کیا تھا؟ یہ اپنے کام کو نظریاتی کرنا تھا, یہ اپنے کام کو فکری کرنا تھا, یہ اپنے کام کو آئیڈیولوجی دینا تھا. کیا مطلب؟ یعنی ہم نے تھوڑا کچھ کیا ہے, ہم تھوڑی کچھ کرنے والے ہیں, ہم تو کچھ کر بھی نہیں سکتے, ہم تو خدا کے امر کے آگے مجبور ہیں, ہم کیا کریں, پروردگار نے ہمارا انتخاب کیا اس کام کے کرنے کے لیے, بس جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے. قرآن مجید کی دلیلوں سے بھی ثابت کیا, احادیث سے بھی ثابت کیا, باقاعدہ ایک نظریہ وجود میں لے کر کے آئے کہ جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے, انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ خدا کے سامنے کچھ کرے. اس کا نتیجہ کیا لیا؟ اس کا نتیجہ یہ لیا کہ جو حسین کربلا کے میدان میں قتل ہوئے یہ پروردگار متعال کی منشا تھی, پروردگار متعال کا ارادہ تھا, ہم تو صرف خدا کے حکم کے آگوں استعمال ہوئے. اور اتنی تیزی کے ساتھ اس نظریے کو پھیلایا گیا کہ امت مسلمہ کا ایک بڑا حصہ آج تک اشاعرہ کی صورت میں اس نظریے کے پیچھے چل پڑا. وہ کہتا ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ خدا کرتا ہے. یہ آئیڈیالوجی, اس کا جواب بھی کون دے رہا ہے؟ اس کا جواب امام صادق دے رہے ہیں, اس کا جواب امام باقر دے رہے ہیں, اس کا جواب امام سجاد دے رہے ہیں. یعنی ہر محاذ پر, علم کا محاذ ہو, عمل کا محاذ ہو, خدا کا تعارف کروانے کا محاذ ہو, نبوت کا تعارف کروانے کا محاذ ہو, قرآن کی حقیقت بتانے کا محاذ ہو, اللہ والوں کی تربیت کا محاذ ہو, جو محاذ آپ جا کر کے دیکھیں وہاں اگر آپ کو کوئی اللہ کے لشکر کا نمائندہ نظر آئے گا اور شیطان کے لشکر کے مقابلے میں کھڑا ہوا نظر آئے گا تو وہ کوئی اور ہو نہیں سکتا سوائے علی و فاطمہ کے بیٹے کے, وہ سوائے علی و فاطمہ کے بیٹے کے کوئی اور نہیں ہو سکتا. بس عزیزہ نگرانی قدر اس موقع پر آ کر کے امام نے تمام تر جہاد میں ان کا مقابلہ کرنا شروع کیا. ایک تمام تر جہاد میں ان کو اپوز کیا گیا, ان کے خلاف جہاد کیا گیا, ان کی بات کسی بھی جگہ پر نہیں مانی جا رہی, نظریاتی میدان میں یہ ناکام ہو رہے ہیں, عملی میدان میں یہ ناکام ہو رہے ہیں, ان کی حکومت دن بدن کمزور سے کمزور تر پڑتی چلی جا رہی ہے. اسی اثنا میں, اب یہ بہت اہم مقام ہے کہ اسی مقام پر انشاءاللہ آج کی گفتگو ختم ہو جائے گی, مزید یہ موضوع آگے نہیں بڑھ پائے گا. اسی اثنا میں آپ دیکھیے کہ دشمن کیا کرتا ہے. دشمن نے ایک گروہ ایجاد کیا کہ جس کا نام ہے بنو عباس. یہ سارا کام کس نے کیا ہے, سارا زمینہ کس نے بنایا ہے, سارا مقدمہ کس نے فراہم کیا ہے, سب چیزوں کو بنو امیہ کے خلاف کس نے سیٹل کیا ہے؟ امام سجاد نے, امام باقر نے, امام صادق نے. مختلف طریقوں سے, نہ علمی میدان میں ان کی کوئی وقت باقی رہی ہے, نہ علمی میدان میں, نہ عملی میدان میں, کسی بھی میدان میں ان کی کوئی وقت, کوئی اہمیت باقی نہیں بچی. لیکن بنو عباس نے کیا کیا, امام کے بنائے ہوئے اس کام کے اوپر ایک نعرہ لگایا, کیا الرضا من آل محمد, ہم آل محمد کی رضا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ خلافت اور حکومت لے کر کے آل محمد کے حوالے کر. امام نے منع فرمایا کہ دیکھو جتنا تم نے صبر کیا ہے اور مزید صبر کرو, اپنی اور طاقت کو جمع ہو لینے دو, اور باقاعدہ امید دلائی کہ ہمارا اگلا جو آنے والا ہے, امام کاظم کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ قائم ہے, یہ اللہ کا نمائندہ بن کر کے قیام کرے گا, تھوڑا سا اپنی طاقت کو اور جمع کرو, تھوڑا سا اپنی قدرت کو اور جمع کرو, تھوڑا سا یہ مقدماتی کام اور ہو لینے دو, تھوڑا سا زمین اور فراہم ہو لینے دو, انشاءاللہ کہ اس دنیا میں اللہ کے نمائندے کی حکومت قائم ہوگی. لیکن لوگ دیکھیے یہاں پر بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے, یہاں پر انسان دیکھے کہ میں نے جس مقام سے قوت حاصل کی ہے اسی نظریے کو فائدہ پہنچاؤں, جس نظریے نے مجھے قوی کیا ہے اسی نظریے کو فائدہ پہنچاؤں. یہاں پر لوگ بنو عباس کے پیچھے چل پڑے, امام نے منع فرمایا امام صادق نے کہ اس طرح سے مت کرو, لیکن اس کے باوجود بنو عباس کے پیچھے چل پڑے. کیا ہوا نتیجہ, وہ ساری محنت جو سال سال سے امام صادق نے کی, امام باقر نے کی, امام سجاد نے کی, یہ ساری کی ساری زحمتیں جب بالکل نتیجے کے قریب جا پہنچیں تو اس سے کس نے استفادہ کیا, بنو عباس. اور دوبارہ سے آپ دیکھیے کہ امام کاظم علیہ السلام بجائے یہ کہ قیام کریں, بجائے یہ کہ امام باقر امام صادق کہہ رہے تھے کہ یہ قائم ہے, وہ قید خانے کی طرف چلے. کیا ہے, کبھی بھی اس دنیا کے اندر عزیزوں معجزے کے ذریعے سے کام نہیں ہونا, اگر میں نے اور آپ نے صحیح سمت میں آگے بڑھنا ہے تو اس دنیا میں اللہ کا نظام قائم ہونا. اگر معجزے سے کام ہونا ہوتا تو وہ علی کہ جو ایک اشارے سے سورج کو پلٹا سکتے ہیں, وہ ایک اشارے سے زمین پر خدا کا نظام قائم کر سکتے تھے. لیکن مجھے اور آپ کو اس راستے میں قدم آگے بڑھانا ہے, مجھے اور آپ کو نظام اسلامی کا قیام کے لیے, مجھے اور آپ کو آئمہ کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کہ جس کی خاطر وَبَدَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَحَالَةِ وَحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ, لوگوں کو مجھے اور آپ کو جہالت سے نکالنا ہے, مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے کہ لوگ گمراہی سے نکلے, مجھے اور آپ کو اسی طرح سے جس طرح امام سجاد نے سوالات وہاں پر اٹھائے تھے, کوشن ریز کیے تھے, اس طرح کوشن ریز کرنا ہے. بتاؤ کہ اہل بیت سے مراد کون ہے, بتاؤ کہ رسول اللہ کے قرابت داروں سے مراد کون ہے. اس طرح سے لوگوں کو جمع کرنا ہے تاکہ پروردگار متعال کی زمین پر پروردگار متعال کا نظام قائم ہو سکے. پس عزیزان گرامی گفتگو اس مقام پر خلاصہ ہو رہی ہے کہ آپ دیکھیے کہ اگر مجھے اور آپ کو حسین ابن علی سے طاقت اور قوت ملتی ہے تو میں اور آپ یہ خیال رکھیں کہ دوبارہ اس طاقت کو پلٹائیں حسینی جبہے کی اور حسینی لشکر کی طاقت کے لیے اور قوت کے لیے. ایسا نہ ہو کہ میری اور آپ کی حسین ابن علی سے لی ہوئی طاقت, عزاداری سے لی ہوئی طاقت, ماتمداری سے لی ہوئی طاقت, گریے سے جو میں نے اور آپ نے قوت اور طاقت حاصل کی ہے, میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ دوبارہ اس طاقت کو پلٹائیں اور حسینی لشکر کو مضبوط کریں. اگر میں اور آپ حسینی لشکر کو مضبوط کریں گے, پروردگار متعال کیا کہتا ہے, اللہ ان شکر تم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے میں تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا, اگر تم حسین کی دی ہوئی طاقت کو حسینی پرچم کو بلند کرنے میں واپس پلٹاؤ گے خدا تمہیں اور حسینی طاقت عطا کرے گا, اگر گریے کی طاقت کو دوبارہ حسین ابن علی کی طرف پلٹاؤ گے, حسین کے مقصد کی خاطر پلٹاؤ گے خدا تمہیں اور گریہ عطا کرے گا, اگر ماتم کی طاقت کو حسین ابن علی کے ہدف کو آگے بڑھانے کے لیے پلٹاؤ گے خدا تمہیں اور ماتم کی توفیق عطا کرے گا. اس طرح سے اگر میں اور آپ اس عزاداری کو آگے لے کر کے چلے, ایک وہ مقام آئے گا عزیزوں کہ جب میں اور آپ اللہ کے, آپ دعائے ندوہ میں پڑھتے ہیں نا, کتنا حسین وہ منظر ہوگا کہ جب زمین پر اللہ کا پرچم لہرا رہا ہوگا اور ہم اس پرچم کے نیچے بیٹھے ہوں گے اور زمانے کا امام ہمارے درمیان ہوگا. تصور کیجیے عزیزوں کتنا حسین منظر ہوگا جب زمین پر خدا کا پرچم لہرا رہا ہوگا, جب زمانے کا امام ہمارے درمیان ہوگا. لیکن یہ ہوگا تو کیسے ہوگا, ہوگا تو ایسے ہوگا کہ حسین سے لی ہوئی طاقت کو حسین کے مقصد کی طرف واپس پلٹایا جائے گا, گریے سے لی ہوئی طاقت کو حسین کے اہداف کو مضبوط کرنے کے لیے واپس پلٹایا جائے گا, اور اسی طرح سے نام حسین ابن علی کے ذریعے سے اور عزائے حسین ابن علی کے ذریعے سے اور ذکر حسین ابن علی کے ذریعے سے ایک وقت وہ ضرور آئے گا جب زمین پر مہدی آخر الزمان کا پرچم لہرا رہا ہوگا, اور میں اور آپ انشاءاللہ زمانے کے امام کے ساتھ مل کر کے اس لذت کو اور اس لطف کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ جو اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے قائم ہونے کے بعد حاصل ہوگا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی, اگر ہمیں خلاصہ گفتگو کیا آئے گا, اگر ہمیں سمجھنا آئے کربلا کے بعد آئمہ کو, تو ہمیں ان کی زندگیوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر کے دیکھنا پڑے گا. ہم نے آئمہ کو سنا ہے لیکن ان کی زندگیوں کو ایک دوسرے سے ٹوٹا ہوا دیکھا. ہم نے سنا ہے کہ امام صادق کے 4000 صحابی تھے, 4000 شاگرد تھے, لیکن یہ 4000 شاگرد آئے کہاں سے اور گئے کہاں بعد میں, اس کو تلاش کیجیے. امام سید سجاد نے جن افراد کی تربیت کی وہ کون تھے, انہوں نے آگے بڑھ کر کے کیا کام کیا. امام باقر نے تربیت کی تو کیا کام کیا. امام کاظم قید خانے میں گئے لیکن ایک کام نہیں ہے کہ جو تشیع کا ادھورا رہ گیا ہو. کون تھا جو ان کاموں کو مکمل کر رہا تھا, کون تھا جو لوگوں اور امام کے درمیان واسطہ بنا ہوا تھا. یہ وہ سوالات ہیں کہ اگر سیرت ائمہ کے ان سوالات کے جواب ہم تلاش کر لیں اور ان کڑیوں کو آپس میں جوڑ لیں, ان کی سیرت کو ایک دوسرے سے ٹوٹا ہوا نہ دیکھیں, ان کی سیرت کو ایک دوسرے سے جوڑ کر کے دیکھیں, تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ہدف ہے اور ایک مقصد ہے. وہ کیا ہے؟ لوگوں کو جہالت اور گمراہی سے نکالنا اور زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنا, کہ جس کی خاطر یہ ذوات مقدسہ اپنی قربانی پیش کر رہی ہیں. بس عزیزان گران, لیکن جب انسان خدا کے راستے میں قیام کرتا ہے, جب انسان اللہ کا پرچم اٹھاتا ہے, تو پھر شیطانی طاقتیں اور قوتیں بھی اتنی آسانی سے اس پرچم کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. ابراہیم نے جب خدا کا پرچم اٹھایا تو ابراہیم کو آسانیوں کا سامنا نہیں ہوا بلکہ آنکھ میں ڈالا گیا. ہر نبی نے جب بھی خدا کا پرچم اٹھایا, کیونکہ عزیزوں اس دنیا میں شیطانی طاقتوں کا نظام اگر ختم ہو جائے تو اس کے بعد شیطانی طاقتیں کچھ نہیں کر سکتی. اس لیے اللہ کا نظام آنے سے ڈرتی ہیں, اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں نے قیام کیا ہے تو وہ بے دردی کے ساتھ اللہ والوں کو کچلنا چاہتی ہے, لیکن وہ نہیں جانتی ان حزب اللہ هم الغالبون. پروردگار متعال کا وعدہ یہ ہے, تم جتنا اللہ کے لشکر کو دبانا چاہو گے یہ اتنا ہی ابھر کر کے تمہارے سامنے آئے گا. تم نے کربلا کو جتنا صحرا اور بیابانوں میں دبانا چاہا, وہی کربلا آج کوچہ و بازار تک آ نکلی. تم نہیں دبا سکتے اللہ والوں کے نام کو, تم جتنی بھی کوششیں کر لو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. بس عزیزوں, کربلا کے میدان میں حسین ابن علی قتل کر دیے گئے. یہ خبر کوفہ تک پہنچی. زہیر ابن قیم سے آپ سب آشنا ہیں, واقف ہیں. زہیر حسین سے راستے میں آ کر کے ملے ہیں. دیکھیے کس طرح سے نور الہی ہے کہ جو منتقل ہو رہا ہے. تاریخ نے لکھا کہ زہیر حسین کے ساتھ ملنا نہیں چاہتے, اسی لیے جہاں امام پڑاؤ ڈالتے ہیں زہیر وہاں سے چل پڑتے ہیں, جہاں امام چل رہے ہوتے ہیں وہاں زہیر پڑاؤ ڈال دیتے ہیں. ایک مقام پر دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور نوالا ہاتھ میں ہے کہ کسی نے آ کر کے کہا کہ زہیر تمہیں حسین ملنے کے لیے بلا رہے ہیں. کہا کہ حسین سے جا کر کے کہو کہ میں ملنا نہیں چاہتا. زوجہ نے کہا کہ زہیر اگر حسین کے ساتھ نہ جانا ہو تو نہ جانا, لیکن فاطمہ کا بیٹا ہے تجھے ملنے کے لیے بلا رہا ہے, کم از کم جا کر کے ایک دفعہ مل تو لے. ملنے کا ارادہ کیا, اس لقمے کو زمین پر رکھا, اپنے مقام سے اٹھے, خیمے کے دروازے سے باہر نکلے تو کیا دیکھا, فاطمہ کا بیٹا خود ملنے کے لیے آ رہا ہے. ایک دفعہ حسین, ایک دفعہ ہاتھ تھاما زہیر کا حسین ابن علی نے اور لے کر کے چلے بیابان میں. اور بیابان میں جانے کے بعد عزیزوں تاریخ نے نقل نہیں کیا کہ کیا بات ہوئی حسین اور زہیر کے درمیان, لیکن جب واپس آئے تو زہیر کا عجیب برتاؤ تاریخ نے لکھا کہ وہ زہیر جو اب تک حسین کے ساتھ خیمہ لگانے کو تیار نہیں تھا, اپنے خیموں کی رسیوں کو کھول نہیں رہا بلکہ خنجر سے اپنے خیموں کی رسیوں کو کاٹ رہا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ شعر پڑھتے جاتے ہیں, اب یہ خیمہ وہی لگے گا کہ جہاں حسین کا خیمہ لگا. کیا نور ہے کہ جو حسین نے زہیر کے دل میں منتقل کر. عزیزوں عجیب نجات کی کشتی ہے حسین ابن علی، ایک لمحے میں زہیر کے دل کو نورانی کر دیا، ایک لمحے میں حر کے دل کو نورانی کر دیا۔ میں اور آپ بھی آئیے حسین کی خدمت میں، عرض کریں مولا ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم آپ کے لشکر کے غلام جان کے قدموں کے خاک کے برابر نہیں ہیں، لیکن مولا دلوں کی نورانیت کو لینے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، اس گریے کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو بھی نورانی فرمائیں۔ زہیر اپنی زوجہ کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ میں جا رہا ہوں کربلا حسین کے ساتھ، یہ لشکر بہت چھوٹا ہے، مقابل کا لشکر بہت بڑا ہے، اس لشکر کا اختتام موت پر ہوگا، اور عرب میں روایت یہ ہے، رواج یہ ہے کہ جب مردوں کو مار دیا جاتا ہے تو خواتین کو اسیر کر لیا جاتا ہے، تو ایک کام کر میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو واپس کوفہ پلٹ جا۔ اس نے بہانہ بنانے کے لیے کہا کہ میں تیرے ساتھ چلتی ہوں، میں اکیلی خاتون تو نہیں ہوں لشکر میں، لشکر میں زینب و ام کلثوم بھی تو ہیں، زینب میں لشکر میں علی کی بیٹیاں بھی تو ہیں، لشکر میں فاطمہ کی بیٹیاں بھی تو ہیں۔ ایک دفعہ زہیر نے کہا تجھے شرم نہیں آتی اپنے آپ کو علی و فاطمہ کی بیٹیوں سے مقایسہ کرتی ہے؟ اگر کوئی جنگ ہو بھی گئی اور اگر حسین مارے بھی گئے، ارے کسی کی مجال ہے کہ علی کی بیٹیوں کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھے؟ تجھے اسیر کر کے لے جائیں گے، تو غلام کی بیوی ہے، تو میری بیوی ہے، تجھے اسیر کر کے لے جائیں گے، زینب و ام کلثوم کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، تو جا واپس کوفہ پلٹ جا۔ یہ بیوی دوبارہ کوفہ پلٹ گئی۔ جب یہ خبر کوفہ پہنچی کہ حسین قتل کر دیے گئے، اس نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام کو بلا کر کے کہا کہ جاؤ کربلا کے میدان میں، یہ کفن اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ، دیکھو جنگ ہوئی ہوگی، حسین کو قتل کر دیا ہوگا، لیکن حسین جو بھی ہے تو نبی کا نواسا، حسین جو بھی ہے تو فاطمہ کا بیٹا، کسی نہ کسی نے حسین کو دفنا دیا ہوگا، اور کسی نہ کسی نے علی اکبر کو بھی دفنا دیا ہوگا، کسی نہ کسی نے عباس کو بھی دفن کر دیا ہوگا، لیکن اس کربلا کے بیابان میں میرے زہیر کو کوئی نہیں جانتا، ایک کام کر یہ کفن لے کر کے جا، میرے زہیر کو غسل دینا، کفن پہنانا، دفنانا اور واپس آ جانا، اگر تو نے میرا یہ کام کر دیا میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ بس عزیزوں غلام یہ کفن لے کر کے چلا، اس بیوی نے حساب لگایا کہ جانے میں اتنا وقت لگے گا، وہاں پر اتنا وقت لگے گا، غسل و کفن میں واپس آنے میں اتنا وقت لگے گا، اس کے حساب سے کچھ پہلے غلام آ گیا، دروازے پر دستک دی، ایک دفعہ بی بی نے دروازہ کھولا، دیکھا غلام سامنے کھڑا ہے، ہاتھ میں کفن لیے ہوئے، ایک دفعہ آگے بڑھ کر کے سوال کیا، کیا تجھے کربلا کی زمین نہیں ملی؟ کہا نہیں بی بی کربلا کی زمین مل گئی تھی۔ اچھا پھر تجھے زہیر کا لاشا نہیں ملا؟ نہیں بی بی زہیر کا لاشا بھی مل گیا تھا۔ اچھا زہیر حسین کے ساتھ تھے نا، شاید زہیر کو بھی کسی نے دفن کر دیا ہوگا؟ کہا نہیں بی بی زہیر کو دفن بھی نہیں کیا گیا تھا۔ کہا جب تجھے کربلا کی زمین بھی مل گئی تھی، جب تجھے زہیر کا لاشا بھی مل گیا تھا، جب زہیر کے لاشے کو دفن بھی نہیں کیا گیا تھا، تو نے کیوں زہیر کے لاشے کو کفن نہیں پہنایا؟ تو نے کیوں میرے زہیر کو دفن نہیں کیا؟ کہا بی بی کفن ایک تھا، لاشے 72 تھے، مجھے شرم آ رہی تھی میں زہیر کے لاشے کو کفن پہناؤں، وہاں علی و فاطمہ کا بیٹا، رسول اللہ کا نواسا، کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر بے گور و کفن پڑا تھا۔ عزیزوں اگر مسلمانوں کے معاشرے میں کسی مسافر کا انتقال ہو جائے نا، اگر اس کے کفن و دفن کے پیسے نہ ہو، مسلمان چندہ کر کے اس کو کفن دیتے ہیں، اس کو دفناتے ہیں، ارے یہ تو نبی کا نواسا تھا، یہ تو فاطمہ کا بیٹا تھا، اس کی رگوں میں تو علی کا خون تھا، لیکن اس کا لاشا کربلا کے میدان میں۔ الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بار الہ اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار الہ ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما، بار الہ محبت اہل بیت کو ہماری آئندہ آنے والی نسلوں میں قائم و دائم فرما۔ پروردگار زمانے کے امام کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار یہ مومنین اپنے غموں کو بھول کر، یہ عزادار اپنے غموں کو بھول کر فاطمہ کے بچوں کو رونے کے لیے آ جاتے ہیں، پروردگار یہ اپنے دلوں میں جو جو حاجتیں لیے آتے ہیں ان سب کی تمام تر حوائج کو مستجاب فرما۔ پروردگار جو فاطمہ کے بچوں کے نام پر پانی پلاتے ہیں انہیں قیامت کے دن حوض کوثر سے سیراب فرما۔ پروردگار جو دنیا میں سردی گرمی کی پرواہ نہیں کرتے، دھوپ بارش کی پرواہ نہیں کرتے، فاطمہ کے بچوں کو رونے کے لیے آ جاتے ہیں، پروردگار قیامت کے دن ان کو فاطمہ زہرا کی چادر کا سایہ نصیب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہمارے بچوں کو ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے، برحمتک یا ارحم الراحمین، ماتم حسین۔